السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. آج کی جو ہماری آیات ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی نازک ٹاپک ہے. یہ اگر ہم اس کو شروع سے صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں کنفیوژنس پیدا ہو سکتے ہیں، اور خصوصاً جو اسلام مخالف گروپس ہیں یا دشمن ہیں ان لوگوں نے ان آیت کا غلط مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ خندق یہ آخری جنگ ثابت ہوئی، یعنی اس حساب سے کہ کفار مکہ نے جو حملہ کیا مسلمانوں پر تو یہ ان کا آخری لشکر تھا. اس کے بعد وہ نہیں آئے، بلکہ مسلمان فتح مکہ کے لیے نکلے اپنے گھروں سے اور مسلمانوں نے وہاں پر فتح حاصل کی، مکہ میں یا تبوک میں، سب جگہ جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ بات پہلے ہی فرما دی تھی. اس جنگ میں منافقین کا کردار بھی ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کا معاملہ کیسے تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ چلو اب واپس چلو، لوٹ چلتے ہیں، اے یثرب والو تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں. یعنی خدا نخواستہ کا مطلب یہ تھا کہ واپس اپنے پرانے دین پر لوٹ جاتے ہیں اب. تو یہ منافقین کا حال تھا کہ دراصل وہ اسلام دل سے انہوں نے قبول کیا ہی نہیں تھا اور لائے ہی نہیں تھے. وہ تو صرف اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دیکھنے کے لیے سمجھے زبان سے انہوں نے اسلام کا اقرار کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. ہمیشہ سے غیر مسلموں کی مدد کرتے رہے، اندر ہی اندر مسلمانوں کی خبریں غیر مسلموں تک پہنچاتے رہے. کون سا ایسا کام تھا جو منافقین نے اسلام دشمنی میں نہ کیا ہو؟ خود مسلمانوں کا مورل ڈاؤن کرتے رہے، ان کی ہمتیں پست کرتے رہے، مسلمانوں کو نیک کاموں سے روکتے رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 10,000 کا لشکر جو مختلف گروپس میں آیا تھا یہ بھی شکست کھا کر بھاگ چکا ہے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اب انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ میں مسلمانوں کو الحمدللہ فتح نصیب ہوئی اور کفار شکست کھا کر لوٹ گئے، اب انہوں نے اپنی ساری سرگرمیاں کہاں شروع کر دیں؟ مدینہ کے اندر گھروں میں. جیسے کہ سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مثال دی ہے کہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، کہ جس طرح سے مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورۃ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، ان کا کام الٹا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی عورتیں بھی دراصل گھر گھر نکل گئیں اور ان لوگوں نے اندرونی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی پر ضرب لگانے کی کوشش کی. اور کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کو گھر کی طرف سے سپورٹ نہ ملے یا گھر کی طرف سے اسے پریشانی ہو، جو باہر کے محاذ ہیں وہاں فرنٹ پر انسان نہیں لڑ سکتا، نہ ڈٹ سکتا ہے، نہ جمع رہ سکتا ہے. جب اسے گھر کی طرف سے سکون ملے تبھی وہ ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا، استقامت اس کے اندر ہوگی، ادروائز وہ ذہنی انتشار کا شکار ہوگا. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں نے یہ کوشش شروع کر دی، اور جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کینچیوں کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر یہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کی زبانیں بہت زیادہ تیزی سے چلتی تھیں. پھر ایک اور لفظ ابھی ہم آگے پڑھیں گے سورہ احزاب میں کہ یہ لوگ دراصل مدینہ میں خوب خبریں پھیلانے والے لوگ تھے، खबरी जिसको हम कहते हैं ना, या आजकल जो हमारा मीडिया है इंडिया का, बात कुछ होती नहीं और आप देखें कि उसको क्या क्या स्टोरीज बना देते हैं, किधर का किधर लेकर चले जाते हैं, और पूरा रुख जो है नहीं, अंदर के हालत को छुपाने के लिए कोई ऐसी बेकार की ऐसी न्यूज ले आते हैं, या फिर मुसलमानों के बारे में कि उसको क्या से क्या बना दिया। अभी किसी एक लड़के के बारे में बस पता चलता है कि गायब है, और फिर पता चलता है कि अच्छा उसको तो पता नहीं क्या बना दिया और कहां पहुंचा दिया, खुद ही स्टोरीज बना ली सारी। तो ऐसे ही कुछ लोग थे मदीना में जो खबरें इस तरह से फैलाते थे और घरों के अंदर इंतशार फैला रहे थे, और उसी बिना पर आप देखिएगा कि वाकया इफ्क भी पेश आया था, ठीक है ना। वाकया इफ्क में इन्हीं लोगों ने दरअसल काम किया था, क्योंकि वाकया इफ्क सूरह नूर जो है वो सूरह अहज़ाब के बाद नाजिल हुआ है, और सूरह अहज़ाब के बाद दरअसल आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगा था। तो दरअसल ये वही मुनाफिकीन थे जो इस सारी तैयारियों में थे। तो इन लोगों ने, इनकी औरतों ने आसपास घरों में फैलकर और अज़वाज मुतहरात के पास जाकर इस तरह से कहना शुरू कर दिया, या इस तरह से प्रोपेगेंडा किया कि अच्छा अब तो चूंकि बनो कुरैज़ा की इतनी जमीनें, इतना मालो दौलत मुसलमानों के हाथ आ गया है, तो हर कोई खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, इवन मुहाजरीन भी, और तुम तो इतने बड़े बड़े सरदारों की बेटियां हो और तुम्हारा हाल क्या है। कहा जाता है कि जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी के घर गए, हफ्सा के घर, और उनको सरजनिश की कि तुम अल्लाह के रसूल को क्यों तंग करती हो, तो देखा कि घर में क्या है, तो सिर्फ तीन चमड़े थे, सिर्फ तीन चमड़े, कोई और चीज नहीं थी घर में। सोचें जरा आप, ये हाल था। तो ये जो आयत नंबर 28 और 29 है, आप ये सोचकर और ये जहन में रखकर पढ़ें कि खिताब दरअसल बज़ाहिर अज़वाज से है, लेकिन अताब है मुनाफिकीन पर। ये बात आप जहन में रख लें, बिठा लें, लिख लें कि खिताब तो अज़वाज से है बज़ाहिर, लेकिन सारा अताब जो है वो मुनाफिकीन पर है। इनडायरेक्टली मुनाफिकों को बात कही गई है, सुनाना मुनाफिकीन को मकसूद है कि तुम कोई खुशफहमी में मुबतला ना रहो। तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे बहकाने से, तुम्हारे प्रोपेगेंडा करने से जो मुसलमान घराने की खवातीन हैं और खुसूसन अजवाज मुतहरात, वो तुम्हारे बहकाने में आ जाएंगी। नहीं, तुम कुछ भी प्रोपेगेंडा कर लो, तुम कुछ भी अपने तमाम हथियार इस्तेमाल कर लो, अपनी जुबानें, अपने सारे दाव पेज सब इस्तेमाल कर लो, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। दरअसल उम्मुहातुल मोमिनीन तो ये रोल मॉडल थी मुसलमानों के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं पीछे उस्वा कहा गया, लेकिन हर बात में अल्लाह के रसूल तो खवातीन के लिए उस्वा, खवातीन के लिए भी उस्वा है, लेकिन आप देखें कि बास चीजें औरतें औरतों ही से रिलेट कर सकती हैं। हम सब जानते हैं पीरियड का मामला है, डिलीवरी का मामला है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो वो सिर्फ औरतों से ही रिलेटेड है। तो अब अल्लाह तआला को मॉडल बनाना था ना किसी को, तो अल्लाह तआला ने अज़वाज मुतहरात को हमारे लिए मॉडल बनाया कि पहले नंबर पर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन ख़वातीन होने की हैसियत से हमारे लिए रोल मॉडल्स कौन होंगी? उम्मुहातुल मोमिनीन, ये उम्मत की माएं हैं। तो इनसे कोई खिलाफ उला बात, यानी नेकी से हटकर जरा सी कोई कम नेकी वाली बात भी इनसे काबिल कबूल नहीं समझी गई। उनकी नेकी से थोड़े से नीचे आने की बात भी अल्लाह तआला को पसंद नहीं आई, और अल्लाह तआला ने इसमें सरजनिश कर दी, फरमा दी कि नहीं ऐ अज़वाज मुतहरात, या अल्लाह के रसूल की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम तो बहुत ही स्पेशल हो, तुम तो बहुत खास दर्जा रखती हो, तुम्हारा दर्जा, तुम्हारा ऑनर, तुम्हारा रिस्पेक्ट, हर चीज सबसे डिफरेंट है, तुम तमाम दुनिया की औरतों के लिए रोल मॉडल हो, और तुम्हारा जो दर्जा है वो किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि हम सूरह नूर में पढ़ चुके हैं, हालांकि नुज़ूल के एतबार से सूरह नूर बाद में है, लेकिन सूरह नूर में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे पाक, सबसे बेहतर, सबसे अफजल इंसान। तो आप बताइए कि अल्लाह ताला अपने ऐसे रसूल के लिए जो अल्लाह ताला को सबसे महबूब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई है अल्लाह ताला ने कुरान में, किसी की कसम नहीं खाई, ए नबी सल्लम तेरे उम्र की कसम, वह नशे में मस्त हो रहे थे जब लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं, उस वक्त अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल की जान की कसम खाई है, यकीन जानिए। तो अल्लाह ताला को सबसे महबूब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे पाक, सबसे अफजल। तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान में कि पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, तो फिर भला आप बताइए कि अल्लाह ताला कैसे कोई आम लेडीज को पसंद करता अपने नबी के लिए? नहीं, हो ही नहीं सकता। अज़वाज मुतहरात सबसे बेहतर और सबसे आला ख़वातीन, दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी, हर तरह से बड़े बड़े खानदान की लेडीज थी, चुनी हुई ख़वातीन थी माशाल्लाह। उनका रुतबा, उनका आप ऑनर आप देखें तो सही जरा कि क्या उनका रुतबा और क्या दर्जा था माशाल्लाह। तो बहरहाल یہ منافقین نے دراصل یہ پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا. انہوں نے چاہا کہ اندرونی طور پر مسلمانوں کو متزلزل کیا جائے, ان میں انتشار پھیلایا جائے, ان کے گھروں کے سکون کو برباد کیا جائے, نعوذ باللہ, تاکہ یہ لوگ کسی فرنٹ پر کسی محاذ پر قائم نہ رہ سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تدبیر بھی ناکام کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہر کام میں, ہر آیت میں, ہر لفظ میں حکمت ہی حکمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. یہ قرآن ہماری گائیڈ بک ہے, ہر لمحے ہماری مدد فرماتی ہے, ہر لمحے ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے. اور بہت سارے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, تو آج وہ دیکھ لیں گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کی فکر میں وہ دبلے ہوتے ہیں, تو کہا گیا کہ تم ان کی فکر میں دبلے نہ ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اچھا بھلا برا سب کچھ جانتی تھی ماشاءاللہ. انہوں نے تو اپنے والدین سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا, اتنی سمجھدار تھی ماشاءاللہ وہ اس عمر میں بھی. تو بہرحال ابھی ہم آگے دیکھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ لوگ آپس میں مدینے میں ان لوگوں نے خسر پسر کرنا شروع کر دی, افواہیں پھیلانا شروع کر دی, اور بہت دور کی سوچی اصل میں ان لوگوں نے, منافقین نے, کہ کسی طرح سے گھروں کو انتشار میں لایا جائے. لانگ ٹرم پلاننگ تھی ان کی. دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کا بھی توڑ کر لیا. آغاز انہوں نے سرگوشیوں سے کیا, افواہیں پھیلانا شروع کی, لوگوں کے دلوں کے اندر گمان پیدا کرنا شروع کر دیے, غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. ایک طرح سے سازشوں کا جال تھا جو انہوں نے اندر ہی اندر بچھانا چاہا, اور منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں مل کر یہ کام کر رہے تھے. دونوں نے اپنے اپنے طریقوں سے یہ کام شروع کیا, اور طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ گھروں میں عورتوں کو بھیجنا شروع کیا. جیسے کہ ہم سورۃ توبہ میں پڑھ چکے ہیں, جس طرح سے مومن عورتیں اور مرد مل کر نیکی کا کام کرتے ہیں, تو اسی طرح سے منافق مرد اور عورتیں مل کر برائی کا کام کرتے ہیں, برائیاں پھیلاتے ہیں. اور امہات المومنین کے گھروں میں کسی پر روک ٹوک تو نہیں تھی کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہو کہ اچھا آپ نہیں آ سکتے, آپ کو اپوائنٹمنٹ ہے کہ آپ کون ہیں. نہیں, ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی. مومنات بھی آتی, صالحات بھی آتی, محسنات بھی آتی, اور منافقات بھی آتی. آپ جو امہات المومنین تھی, یہ انتہائی اعلیٰ گھرانوں کی بیٹیاں تھیں, سرداروں کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہوں گی؟ اگر آپ سوچیں تھوڑا سا امہات المومنین کے بارے میں, اگر آپ ان کی تھوڑی سی سیرت کے بارے میں جانیں, تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اور واقعی میں یہ حقیقت ہے کہ ازواج جو تھیں بہت اعلیٰ خاندانوں کی تھیں. لیکن جب اللہ کے رسول کی زندگی میں آئیں, تو بظاہر جو زندگی کے راحت کے جو سامان تھے, اس سے وہ محروم ہو گئیں. وہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ ابھی حالات بدل گئے ہیں. غزوہ بنو قریظہ کے بعد ہر مسلمان گھرانے میں تھوڑی بہت خوشحالی آ گئی تھی, سب لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے. ایسے وقت میں اللہ کے رسول کے گھر دو وقت کے کھانے کی بھی تنگی تھی, محتاجی تھی. اب شیطان کا تو وسوسہ ہوتا ہی ہے, شیطان کا تو کام ہی ہے, اس کا طریقہ ہے کہ وہ وسوسے پیدا کرتا ہے. اور شیطان کا تو سب سے بیسٹ کام یہ ہے کہ وہ شوہر اور بیوی میں تفریق ڈالنا چاہتا ہے, وہ بیویوں کے کان بھرتا ہے, شوہر کے خلاف اکساتا ہے. تو جو بھی کوئی بیویوں کو شوہر کے خلاف اکسائے, تو وہ تو خود شیطان ہے. اور عام گھروں میں, عام دنوں میں یہ کام ہوتا ہے. ہم خود دیکھتے ہیں, حدیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالے وہ شیطان ہوتا ہے. تو سوچیں کہ نبی کے گھر کے اندر بیویوں کے اندر اس طرح کی باتیں ڈالنا, ان کے اندر اس طرح سے وساوس پیدا کرنا, تو یہ اس وقت کی سچویشن تھی. یہ دراصل منافقات آتی اور باہر کے لوگوں کے حالات بتاتی کہ اچھا وہ لوگ تو بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں, فلاں فلاں مہاجر جو کہ اتنی ایسی حالت میں آئے تھے, آج ان کے گھروں میں خوشحالی ہے. تو اس طرح سے آ کر یہ باتیں کرتی. تو ازواج نے بھی یہ چاہا, اور کوئی انہوں نے غلط کام نہیں کیا تھا, یقین جانیے. اگر عام زندگی میں ہم دیکھیں, اگر ہم اپنے شوہر سے تقاضا کرتے ہیں کہ اچھا منتھلی, ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین گھر میں خرچ کرتی ہیں, جن کے ہاتھوں میں خرچہ ہوتا ہے. بعض اوقات شوہر خرچ پورا چلاتے ہیں, اور بعض اوقات خواتین گھر چلاتی ہیں. بیوی بتا دیتی کہ اچھا آپ جو فلاں مہینے مجھے اتنے دیتے ہیں, 2000 ریال یا 3000 ریال جو بھی ہیں, اتنے کافی نہیں ہوتے ہیں, مجھے زیادہ چاہیے, 4000 ریال چاہیے, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے نا. ہم اس طرح سے کرتے ہیں, تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے اگر ہم ہسبینڈ سے کہیں کہ اچھا گھر کا خرچ بڑھ گیا ہے, آپ خرچے میں اضافہ کر دیں. تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن چونکہ ازواج سب کے لیے رول ماڈل تھیں, سب کے لیے نمونہ تھیں, تو ان سے تقاضا زیادہ کا کیا گیا کہ وہ زیادہ قربانی دیں. جتنی زیادہ قربانی دیں گے, اتنے ان کے بڑے درجات ہوں گے, سبحان اللہ. اور جو درجات امہات المومنین کو ہیں, کسی اور کو نہیں ہیں. جو ان سے پہلے گزری تھی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کے بعد وہ درجات کسی کو نہیں مل سکتے, کسی کو بھی نہیں. جو ازواج کے درجات تھے ماشاءاللہ, جو ہیں ان کے درجات, وہ امت کی مائیں ہیں. اتنا بڑا آنر دیا گیا، اتنا بڑا درجہ دیا گیا ان کو، امہات المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو آپ کے حرم میں تھیں، سوچیں ذرا کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو یہ منافقات آ کر اس طرح سے وسوسے پیدا کرتے ہیں دل میں کہ سب تو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اتنے بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں، آپ کے گھروں میں تو معمولی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ جو ازواج مطہرات ہیں، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا خاندان اعلیٰ، ان کا نسب سب سے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت سے بھی نوازا تھا، حسن سے بھی نوازا تھا، عقل بھی دی تھی۔ کچھ بیویاں آپ کی بہت خوبصورت تھیں ماشاءاللہ، ہم سب جانتے ہیں۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت خوبصورت تھیں اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انٹلیکچوئل لیول میں، یعنی اپنی ذہانت کی بنا پر بہت مشہور تھیں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم خود جانتے ہیں کہ جب یہ مدینہ آئیں تو ساری مدینہ کی عورتیں الٹ پڑی دیکھنے کے لیے ان کی خوبصورتی کی بنا پر۔ بہت غیر معمولی حسین تھی ماشاء اللہ صفیہ رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی بہت خوبصورت تھی اور بال بھی بہت لمبے تھے ان کے۔ تو یہ معمولی خواتین نہیں تھیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں سودہ رضی اللہ عنہا، ان کا رنگ بھی کم تھا، اونچی پوری تھی، تو اللہ کے رسول نے تو خوبصورتی کی بنا پر نہیں کی تھی شادی نکاح، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے سارے احکامات، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی یہ۔ پھر اللہ کے رسول نے جیسے جیسے آپ کا نکاح ہوتا گیا، ایک ایک اپارٹمنٹ، ایک ایک حجرہ سب کو آپ دیتے چلے گئے۔ اور یہ اپارٹمنٹ کیا تھا دیکھا جائے تو، یہ حجرہ کیا تھا؟ ٹوٹل ایک کمرہ، وہی ڈرائنگ روم، وہی بیڈ روم، وہی کچن، وہی ڈائننگ، وہی گیسٹ روم۔ اب آپ سوچے کہ وہ حجرہ بھی کتنا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کئی روایات ہم کو ملتی ہیں، جب تہجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے پیر لمبے کر کے سوتی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو میرے پیر کو دھکا لگاتے تو میں اپنے پیر سمیٹ لیتی، جب آپ سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے تو اپنے پیر لمبے کر لیتی۔ یعنی اتنا ایسا حجرہ تھا کہ اگر کوئی سوئے تو اس کے بعد نماز پڑھنے کو بھی کم جگہ۔ جیسے آج کل سعودی عرب کے بیڈ روم سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اتنے چھوٹے بیڈ رومز بنائے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مرغیوں کے ڈربے ہیں۔ یقین جانیے ہمیشہ یہی احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ بیڈ روم سیٹ رکھ دیتے ہیں تو اس میں کیبنٹ نہیں آئے گی، صرف بیڈ، اور اگر آپ اپنی سنگار میز رکھیں تو اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں جگہ نہیں رہتی، اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہاں ایک ہی اپارٹمنٹ ہے، بس اس میں دو بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم ہے، بس چھوٹا سمجھتے ہیں ہم اتنے گھر کو بھی۔ اور یہ ازواج کے پاس اونلی ون بیڈ روم اور وہی سب کچھ، وہ حجرہ تھا، وہ سب کچھ تھا۔ کوئی اگر آتا تو ازواج کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ چادر لے کر پیٹ موڑ کر بیٹھ جاتی تھی، یہ طریقہ تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی ملنے کے لیے آتے رہتا تھا۔ تو جب آپ گھر میں کسی کو بلاتے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، جب یہ ہم پڑھیں گے آیت تخیر جو ہے اختیار والی آیت، تو اس میں عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، تو اس وقت بھی ازواج مطہرات مطالبہ کرتی رہتی ہیں اللہ کے رسول سے۔ اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کی خاصیت تھی، کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں گے، اس میں ڈیٹیل میں ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ مسکرانے لگے اور کہا کہ ابھی اے عمر، یہ مجھ سے تقاضا کر رہی تھی نان نفقے کا، اس کے بڑھانے کا، جیسے تمہارا نام سنا یہ پلٹ گئی ہیں۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے ہر کوئی ڈرتا تھا، بلا وجہ نہیں ڈرتا تھا، وہ حق بات کہتے تھے اس وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ چونکہ نرم مزاج تھے تو ازواج بھی آپ سے کرتی تھیں باتیں، آپ کو جواب بھی دیتی تھیں، آپ کو کبھی بعض اوقات آپ سے ناراض بھی ہوتی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ازواج ناراض بھی ہوا کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کا طرح سے سمجھے ماحول بن گیا تھا کہ منافقین اندر ہی اندر اس طرح سے وہ معاشرے کے اندر بے چینی پھیلانا چاہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر ان کے اندر انتشار پھیلے، اور انہوں نے اندر ہی اندر اس طرح سے سرگوشیاں شروع کر دی، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے کہ دیکھا ہر کوئی اچھی زندگی گزار رہا ہے اور تم تو اتنا سادہ زندگی گزار رہے ہو، تمہارے پاس تو ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ تو اسی چیز کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ازواج نے یہ سوچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب قریظہ اور خندق کے بعد ایک روز ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ ازواج آپ کے پاس بیٹھی ہیں، ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، یہ لوگ پلٹ کر بیٹھ گئیں اور ہٹ گئیں، اور اللہ کے رسول فرمانا کہ ہن کما ترا، جیسے کہ تم نے دیکھا کہ ازواج میرے گرد بیٹھی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے خطاب کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے ارد گرد بیٹھی ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، اور یہ مجھ سے خرچ کے لیے کچھ مانگ رہی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ خرچ کے لیے مانگنا بیویوں کا یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ اور اب اصل میں ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، یہ سورہ احزاب میں بھی نازل ہو رہی ہے پردے کی آیت بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ مجھ سے خرچ کے لیے کچھ مانگ رہی ہیں، نفقہ مانگ رہی ہیں۔ اور شروع میں تو اس وقت یہ چار تھیں، 7 ہجری کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب حدیبیہ ہوا تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی تھی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، لیکن اس وقت جو ہے 4 تھیں سمجھیں، سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ لوگ جو بیویاں تھیں یہ آپ کو سب محبوب تھیں، اور سب سے زیادہ ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ محبوب تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے بڑھ کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنی محبوب تھیں ہم سب جانتے ہیں، تو کیوں محبوب ہوں گے اللہ کے رسول کو؟ عبادت گزار بھی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت اپنے رسول کے دل میں تو نہیں ڈال سکتا جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی ہوں گی، ہے نا؟ جب ہی تو بہت زیادہ اللہ والی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زیادہ عبادت کرنے والی۔ 1/4 شریعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہی دینی علوم میں ان کا یہ درجہ، جس کی بنا پر بعض صحابہ کرام اور بہت سارے تابعین اور تبع تابعین محدثین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت آنر سے یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ احترام کرتے ہیں ان کا۔ کبائر صحابہ ان سے فتویٰ دریافت کیا کرتے تھے، دینی علوم میں بہت آگے تھیں، اور صرف دین میں ہی معلومات نہیں رکھتی تھیں بلکہ عربی لٹریچر، کلام، شاعری اور طب میں بھی ماشاءاللہ بہت آگے تھیں، اور حساب کتاب بھی بہت اچھا جانتی تھیں، یعنی بہترین میتھمیٹیشین تھیں۔ وراثت کا علم بھی ان کو بہت اچھے سے معلوم تھا ماشاءاللہ۔ عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے 1,00,000 درہم ان کی خدمت میں بھیجے، اسی وقت سارے درہم تقسیم کر دیے۔ شام کو روزہ افطار کرنے بیٹھیں، گھر میں افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ ملازمہ نے کہا، اتنے سارے پیسے آئے تھے، کچھ تو گوشت کے لیے رکھ لیتی یا منگوا لیتی یا روٹی کے لیے۔ تو کہنے لگی، مجھ کو یاد ہی نہ رہا، اس وقت یاد دلا دیتی۔ اب سوچے کہ یہ جب جملہ ہم پڑھتے ہیں تو واقعی میں بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ان کو روزہ تھا، یعنی وہ اتنی کثرت سے روزے رکھتی تھی کہ ان کو یاد بھی نہیں رہا کہ ان کو روزہ ہے۔ ہم جیسے لوگ، آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم کو اکیلوں کو کیا، ہمارے پورے گھر کو یاد ہوتا ہے کہ اچھا آج فلاں فلاں روزے سے ہیں، افطار میں کیا بنے گا، گھر والے کام کرنے سے منع کرتے ہیں، یعنی کتنا کچھ ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہے، لیکن ان کو یاد ہی نہ رہا کہ وہ روزے سے ہیں۔ اور ایسا تو نہیں تھا کہ زمانہ ایسا ہو جیسے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کہ ایئر کنڈیشن لگا ہو، بیڈ روم کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہوں نرم گداز بستر پر۔ نہیں، عرب کی گرمی تھی، جو کہتے ہیں نا کہ ایسی گرمی ہوتی ہے عرب کی کہ چیل انڈا چھوڑ دے، اس بلا کی گرمی، چھوٹے چھوٹے کمرے، نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی اے سی، اور اس میں روزہ رکھنا، تو کتنی عادی ہوں گی یہ سادہ زندگی کی، سوچیں ذرا۔ جو کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں ان سے کہاں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر 70,000 درہم کسی نے ان کو بھیجے، کہا جاتا ہے کہ کھڑے کھڑے انہوں نے ساری رقم بانٹ دی اور بانٹ کر فارغ ہو گئی۔ یہ تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ۔ سودہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دستکاری کرتی تھیں اور چمڑے کا بھی دباغت کا کام جانتی تھیں، خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے پیسے کماتی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد خلیفہ کی طرف سے ان کو کسی نے تھیلی میں درہم بھر کر بھیجے۔ جب ان کے پاس بھیجے گئے تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ درہم یا دینار ہیں۔ کہنے لگے کہ اچھا، کھجوروں کی طرح درہم اور دینار تھیلیوں میں، یعنی اتنی کثرت ہو گئی پیسوں کی، اور اسی وقت وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ سوچیں ذرا، یہ ازواج جو خود اتنی سادہ زندگی گزارنے کی عادی تھیں، بھلا کیا یہ ایسی کچھ ڈیمانڈ کر سکتی ہیں کہ یہ 10,000 اور 20,000 اور 50,000 کی مجھے ساڑی یا شرارہ یا فلا 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 دلا دیں؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، یقین جانے انہوں نے صرف اپنا نفقہ مانگا تھا، یعنی بس 2 وقت کی روٹی مل جائے، اس کے علاوہ نہیں، کچھ بھی نہیں، یقین جانے ایکسٹرا نہیں۔ जौ की जो रोटी होती है वो भी उन्हें मयस्सर नहीं आती थी। तीन तीन महीने, तीन चांद गुजर जाते, आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं, और सिर्फ दो काली चीजों पर गुजारा होता, एक खजूर और पानी। अब आप कहेंगे भला पानी तो काला नहीं होता, तो पानी का तो कोई रंग ही नहीं होता। तो पानी उस जमाने में आज हमारी तरह फिल्टर होकर थोड़ी आता था, जो इतना साफ और निथरा हुआ पानी हम पीते हैं ना। अगर आप आज के नल देखें, गदला गदला सा पानी आता है, आप उसमें फिटकरी घुमाती हैं, नहीं घुमाती हैं, जैसे इंडिया में आता है ना, तो गदला सा पानी आता था। तो इसीलिए उसको काला कहा है। और हो सकता जो उनके जो मिट्टी के कप होंगे पानी पीने के, वो मिट्टी के कप हमारी तरह थोड़ी इस तरह से कलरफुल होते थे, ब्लैक कलर के होंगे, तो पीते थे पानी तो ब्लैक ही लगता होगा। तो बहरहाल तीन तीन और दो दो चांद गुजर जाते, लेकिन रोटी ना मिलती। और बीवियों को खाना बनाने की हाजत भी क्यों होती है, आप खुद सोचें। जितनी भी खवातीन है, सारी खवातीन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगी कि घर में खाना बनता किसके लिए है और किसकी मर्जी का बनता है। अगर हस्बैंड किसी दौरे पर गए हों, कहीं बाहर गए हों, किसी ऑफिस के काम से गए हों, तो घर में बीवियां खाना नहीं बनाती हैं, बस सादी सी चीजों पर गुजारा होता है कि अच्छा किसके लिए खाना बनाए, हम तो कुछ भी खा लेंगे और गुजारा कर लेंगे। खाना बनता तो शौहर ही के लिए है ना। तो इन्होंने भी दरअसल दो वक्त के खाने का तकाजा किया था, कहा था कि उनका जो अनाज मिलता है उनको सालाना, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, बस इतना तकाजा किया था। लेकिन चूंकि उम्मुहातुल मोमिनीन थी ना, ये बात न अल्लाह को पसंद आई न अल्लाह के रसूल को पसंद आई। इसलिए कहा गया कि तुम दुनिया की जीनत चाहती हो, जीनत नहीं मांगी थी इन्होंने। जीनत से मुराद यहां पर है कुछ थोड़ा सा सामान दुनिया का। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें अच्छे अच्छे बेडरूम सेट दिला दीजिए, घरों पर पर्दे लटका दीजिए, बस इन्होंने अच्छा खाने को, यानी बस दो वक्त का खाना मिल जाए, वो कहा था। लेकिन चूंकि आप अल्लाह के रसूल थे और आपको सादा जिंदगी खुद आपने अख्तियार की थी, आपने फक्र व फाके को पसंद किया, आपको इख्तियार दिया गया कि आप चाहें तो आपके लिए वादी सोने की बना दी जाए, लेकिन आपने फक्र व फाके को खुद से अख्तियार किया, कहा कि मैं चाहता हूं या मेरे रब कि मैं एक दिन भूखा रहूं, एक दिन खाना खाऊं, ताकि जब खाना खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं और जब भूखा रहूं तो तुझे याद करूं। आपने खुद से अख्तियार से जिंदगी पसंद की थी, वरना आप तो खुद सोचे ना कि सारे घरों में खुशहाली। उस जमाने में भी जो एक अंसारियां हैं जिनका बड़ा घर होता था, बताया जाता है कि सारे मेहमान उसी में रुकते थे, जो डेलीगेशन आते थे उसमें उनको ठहराया जाता था, बाहर से जो डेलीगेशन आते थे। बहुत शानदार घर था उनका और उन्होंने मखसूस कर दिया था अल्लाह के रसूल के लिए। तो अल्लाह के रसूल चाहते तो वो घर में भी रह सकते थे। उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के उस जमाने में जो घर था वो बेहतरीन घर था, क्योंकि वो बहुत मालदार थे माशाल्लाह। तो अल्लाह के रसूल चाहते तो उसमें कोई कमी नहीं आ सकती थी, आप भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने खुद से अख्तियार से ये जिंदगी पसंद की। तो बहरहाल बात हमारी चल रही थी उम्मुहातुल मोमिनीन की, कि ये आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा थी, सरदार की बेटी थी, अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हा बहुत मालदार थे। और मदीना आने के बाद भी ये ना सोचे कि उनके पास कमी आ गई हो, वहां भी उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया और वहां भी माशाल्लाह अच्छा खासा उनके पास पैसा था, मालदार थे वो, फरावानी थी उनके पास। फिर हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा हम देखते हैं, इंतहाई नरम दिल की मालिक, बहुत इबादत गुजार खातून। एक दफा जिब्रील अमीन आते हैं अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो वो तशरीफ लाए और हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा की तारीफ किया, फरमाया वो बहुत इबादत करने वाली, बहुत रोजे रखने वाली हैं और वो जन्नत में आपकी बीवी होंगी। सोचे जरा, ये उमर और अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये मुसलमान भी थे, पैसे वाले भी थे और अपने यानी अच्छे खानदान वाले लोग थे। उसके बाद हम देखते हैं उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनके तो अगर वालिद की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगी तो आप खुद हैरान रह जाएंगी। अबू उमैया बहुत दौलतमंद इंसान थे, यानी उमैया की बेटी थी ये, और ये ईमान नहीं ला सके, लेकिन ये बहुत मालदार थे और दौलत इनके पास बहुत ज्यादा थी। ईमान की दौलत से तो इनको ये सरफराज ना हो सके, ईमान की दौलत इन्हें ना नसीब हो सकी, लेकिन काफी दौलतमंद थे, इनके अंदर खैर बहुत था। कहा जाता है कि पूरे काफिले को हमेशा, जिस काफिले में होते तो कोई और ये खाना नहीं खिला सकता था, पूरे काफिले के खाने की जिम्मेदारी ये खुद से अपनी तरफ ले लेते थे। तो उन्हीं की तरफ से ये सखावत उम्मे सलमा को वरसे में मिली थी। दरअसल सखावत बहुत ज्यादा थी उम्मे सलमा में, जेनेरोसिटी का हाल ये था कि कोई उनके घर से खाली हाथ न लौटता था। एक दफा उन्होंने हार पहना हुआ था जिसमें कुछ सोना शामिल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नापसंद फरमाया, क्योंकि आपको सोने के जेवरात बिल्कुल पसंद नहीं थे, आप अपने खानदान के खवातीन के लिए भी इस बात को पसंद नहीं करते थे। تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو اگر پہننے ہی یہ کلر گولڈن کلر تم کو اتنا پسند آتا تو تم چاندی کو زعفران میں کیوں نہیں رنگ لیتے، زعفران کے اندر ڈپ کر کے تم پہن لو. تو آپ کو بہرحال یہ چیز پسند نہ تھی کہ آپ کے گھر کی خواتین یا آپ کی بیٹیاں گولڈ پہنے. تو ام سلمہ نے وہ ہار تڑوا دیا. تو دولت سے پیسے سے یہ لوگ بالکل بے نیاز تھے، اللہ کے رسول کے خواہش کا اتنا احترام کرتے تھے. تو کیا آپ سوچیں کہ ہم ان سے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ دولت کی خواہش کر سکتی ہیں یہ خواتین، یہ فضولیات کے لیے انہوں نے تقاضا کیا ہوگا؟ اور اگر دولت کی خواہش ہوتی تو جس وقت مال غنیمت ڈھیروں کثرت سے آیا ان کے پاس اور ان کو ان کا حصہ بھی ملا کرتا تھا، تو سوچے کہ کیا کچھ نہیں اپنی ذات پر خرچ کر سکتی تھی. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1,00,000 درہم کی تھیلی کبھی کوئی خلیفہ بھیج رہے، کبھی کسی نے اتنی کی تھیلی بھیجی درہم اور دینار کی، لیکن ہمیشہ ازواج مطہرات نے اپنی ذات پر 1 درہم یا دینار خرچ نہیں کیا، پورا کا پورا اسی وقت تقسیم کر دیا. اگر مال کی خواہش ہوتی ان لوگوں کو، فضولیات کی خواہش ہوتی، تو پھر یہ بعد میں تو اچھی زندگی گزار سکتی نا، اور کہہ سکتی تھی کہ یہ حجروں سے ہم شفٹ ہو جاتے ہیں. ہر کوئی شفٹ ہوتا ہے اپنے پرانے گھر سے نئے گھر میں، لیکن انہوں نے انہی حجروں میں رہنا گوارا کیا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد. اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ میں کوئی زیادتی نہیں کی، جو پہلے جیسی زندگی گزارتی تھی سادہ ویسی ہی زندگی کو انہوں نے پسند کیا. تو اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ دولت کی خواہش مند نہیں تھی. چاہتی تو ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک فینسی لباس خرید سکتی تھی اپنے لیے، لے سکتی تھی، عمدہ گھر لے سکتی تھی. اور ان کے تو آپ دیکھیں کہ زبان سے نکلنے کی دیر تھی، کیا لوگ ان کے لیے کر نہیں دیتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد دولت کی اتنی ریل پیل ہو گئی کہ کہا جاتا ہے کہ دولت بہ کر آنے لگی مسجد نبوی کی طرف. ایک سیلاب تھا دولت کا جو کہ عمدہ چلا آ رہا تھا مدینہ کی طرف، اس کھجوروں سے بنی ہوئی، کھجوروں کے چھالوں سے بنی ہوئی مسجد کی طرف. تو کیا اگر صحابیات یہ امہات المومنین کہتی تو کیا صحابہ ان کے لیے نہ کرتے؟ لیکن انہوں نے نہیں گوارا کیا، نہیں پسند کیا. 3-3 مہینے چولہا نہ جلتا، فقر و فاقے کا یہ حال تھا کہ کبھی ایک دفعہ کوئی مہمان آیا یا سائل آیا مانگنے والا، آپ نے ترتیب سے تمام ازواج کے گھر پچھوایا، لیکن کسی زوج کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، نہ روٹی تھی. سوچیں ذرا. تو صبر اور شکر سے گزارا کر رہی تھی. ایک دن سوچیں ذرا، تھوڑا سا تصور کریں، ایک لمحہ رک کر ہم یہاں اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم کو ایک دن، صرف ایک دن پکا ہوا کھانا نہ ملے، روٹی چاول دال گوشت سبزی سالن نہ ملے، اور اس کے علاوہ چاہے ہم کو کتنی بھی چیزیں مل جائیں، بہترین پھل ہو، دودھ ہو، کھجور ہو، کیک، بسکٹ، کیا کچھ نہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتا ہے کھانے کے لیے گھر میں ایکسٹرا. تو اگر صرف پکا ہوا کھانا ہم کو نہ ملے اور باقی کی ساری ایکسٹرا چیزیں ہم کو مل جائیں، تو ہم کیا کہتے ہیں نا، آج تو ہم نے صبح سے کھانا ہی نہیں کھایا، حالانکہ ہزاروں چیزیں ہم کھا چکے ہوں گے، 10 چیزیں تو ہم نے کھائی ہوں گی اگر کھانا نہیں کھایا ہے. تو آج کا تو غریب سے غریب بھی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ایک وقت بھوکا رہتا ہے. آج تو ہر ایک کے پاس کھانا ہے، لیکن وہ لوگ 3-3 مہینے پکا ہوا کھانا نہیں کھاتی تھی، چولہا ہی نہیں جلتا تھا تو کھانا کیسے پکے گا. اور اکثر مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا، لیکن بنو قریظہ کے بعد تھوڑی خوشحالی آ گئی. تو یہ مال بھی کہاں بٹتا تھا؟ حجروں کے سامنے بٹتا تھا. یہ سب دیکھ رہی تھی امہات المومنین. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بھی آئی تھی گزارش کرنے کے لیے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، لیکن شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکیں. بہت شرمیلی بھی تھیں، غیرت دار تھیں، بہت زیادہ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی نا ماشاءاللہ. تو غلام مانگنے کے لیے آئی تھی لیکن خاموشی سے چلی گئیں. تو آپ کے بحاف میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ، اس کے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے، اور اس کی پیٹ پر نشان پڑ گئے ہیں پانی کا مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے، لہٰذا یہ جو بنو قریظہ کے اتنے غلام آئے ہیں اس میں سے ایک غلام ان کو بھی دے دیجئے فاطمہ کو. تو کہا کہ نہیں، ابھی اصحاب صفہ باقی ہیں، مجھے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی پہلے تمام ضروریات کو پورا کرنا ہے. اور پھر تسبیح فاطمہ پکڑا دی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تھا آپ کا حال، آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا آپ نے. تو مانگنے کے لیے تو بیٹی بھی آئی تھی، لیکن فی الحال یہاں پر آپ کی بیویاں رول ماڈل تھیں، اس لیے ان سے خطاب کیا گیا خاص طور سے. اور اگر انہوں نے جو نفقے میں یا خرچ میں تھوڑا سا اضافہ کر کے مانگا تھا، تو قانون کے اعتبار سے نہ ہی یہ غلط تھا، نہ شریعت کے اعتبار سے، نہ فطرت کے اعتبار سے، یہ تقاضا غلط نہیں تھا، نہ زیادتی پر مبنی تھا. اور کون سا لاکھوں مانگا تھا؟ بس روز پک جائے، روز چولہا جل جائے، اتنا مانگا تھا. قناعت اگر ہم کو دیکھنی ہے نا، تو واقعی میں ہم ازواج مطہرات کو دیکھیں اور ان سے سیکھیں. آج تو ہم دیکھیں کہ اگر ہسبینڈ سے ہم نے کچھ کام کہا تھا، صبح فون کیا تھا اور رات میں اگر ہسبینڈ وہ چیز نہ لا سکے تو آپ بتائیے کہ آج سبھی بیویوں کا اور سبھی خواتین کا کیا حال ہے؟ ناراض ہو جاتی ہیں نا بیویاں کہ اچھا آپ کو صبح فون پہ کہا تھا، دو دفعہ کہا تھا، تین دفعہ کہا تھا، آپ لے کر ہی نہیں آئے، اتنی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں آج سب لوگ۔ لیکن یہاں پر ازواج مطہرات، انہوں نے صرف کھانے کے لیے کہا تھا کہ کھانے کا نفقے کا خرچ جو ہے وہ بڑھایا جائے، تو گھر میں کھانا پکے تو کھلانے میں کس کو اچھا لگتا ہے؟ بیویوں کو، شوہر ہی کو کھلا کے تو بیویاں خوش ہوتی ہیں نا۔ شوہر نہ ہو تو بیویاں گھر میں کھانا نہیں بناتی ہیں، سادہ کھانا بناتی ہیں۔ تو ان لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ اگر گھر میں کھانا پکے گا تو اللہ کے رسول بھی کھا لیں گے، کیونکہ وہ خود دیکھتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے تھے۔ تو یہ ازواج، ان کی محبت ہی دراصل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ بھی شوہر کو کچھ بنا کر کھلائیں۔ پھر دوسری طرف یہ خواتین تھیں اور بہت نیک خواتین تھیں، تو ان کا دل بھی چاہتا تھا کہ خود ان کے پاس اگر پیسہ آئے تو یہ انفاق کریں تاکہ اجر حاصل کر سکیں، اور بعد میں پیسہ آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سارا کا سارا خیرات ہی کیا، صدقہ ہی کیا، اپنے پاس نہیں رکھا۔ تو اگر انہوں نے کچھ اپنے گزارے کے لیے پیسے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا تو اس میں برائی ویسے کچھ نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے خود اپنے لیے سادہ زندگی کو پسند کیا تو یہ بات اللہ کے رسول کو شاک گزری، آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذاتی زندگی کے لیے چیز کو ناپسند کیا، ورنہ ادروائز دوسرے مسلمانوں کے لیے آپ نے منع نہیں کیا کہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا یہ گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ شو آف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اپنے اچھی زندگی گزاریں، اچھا کھاتے پیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے خود سے یہ زندگی کو پسند کیا تھا، سیدھی سادی اور فقر و فاقہ والی زندگی کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن نماز کے بعد اللہ کے رسول فوراً جو ہے تیزی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور پھر بعد میں واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ فوراً گھر کی طرف چلے گئے نماز پڑھنے کے بعد، جبکہ آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا ہے، تو مجھے یہ بات پسند نہیں آئی اور میں نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ اللہ کے رسول کے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا ہو یا سونا ہو، تو اس لیے میں نے جا کر پہلے فوراً وہ خیرات کر دیا۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کے پاس بعض اوقات نماز کے لیے آپ تھوڑا دیر ہو جاتی آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی لباس ہوتا اور وہی دھو کر پہننے میں دیر ہو جاتی، یا دو لباس کا ہم کو ذکر ملتا ہے یا ایک لباس کا، کہ آپ نے ایک ہی جوڑے میں گزارا کیا کتنی دفعہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مستشرقین ہیں، کفار ہیں، یہود ہیں، منافقین ہیں، سب نے ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا، لیکن کوئی بھی آپ پر یہ الزام نہ لگا سکا کہ آپ نے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ بلند کرنے کے لیے جنگیں لڑی، نہیں، آج تک کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ تو اسی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے چاہا کہ ازواج مطہرات بھی اسی نہج پر زندگی گزاریں جیسے کہ اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں۔ بعد میں ازواج نے بھی اپنے گھروں کو چینج نہیں کیا، نہ لباس میں، نہ گھر میں، اور نہ ہی کوئی اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں۔ تو ازواج کو پھر یہ اختیار دیا گیا کہ تنگی ترشی میں گزارا کرو گی تو زیادہ اجر پاؤ گی۔ چوائس تھی ان کی، دولت چاہیے یا اللہ کا رسول چاہیے، دونوں ساتھ نہ ملیں گے، کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج نے پھر کس چیز کو پسند کیا۔ کئی روایت ہم کو ملتی ہیں اس بارے میں کہ جب مدینہ میں آسودگی آ گئی بنو قریظہ کے بعد اور خوب سارا مال غنیمت آیا تو تمام مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے، بہتری آ گئی۔ تو ازواج مطہرات نے بھی آپ سے خرچ کا مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچ تھوڑا بڑھایا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی، آپ کا جو مزاج تھا، آپ کو سادگی پسند تھی، فقر پسند طبیعت پر آپ کا گزارا ہو رہا تھا، تو آپ کے اوپر یہ مطالبہ بہت ہی ناگوار گزرا، شاک گزرا۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ اپنی بیویوں سے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ بات نہیں کریں گے۔ اسی کو اسلامی ٹرم میں ایلا کہتے ہیں، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں شوہر اپنی بیویوں سے الگ رہنے کے لیے چار مہینے کی قسم کھا سکتا ہے، بس چار مہینے سے زیادہ نہیں۔ تو اس آیت کا ایک قانونی پہلو بھی ہے دراصل، اور اس میں تفویض طلاق کی بات کی گئی ہے۔ تفویض طلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ طلاق کا معاملہ کسی کو سونپ دینا، حوالے کر دینا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس طرح سے اس معاملے سے نکالا، جب آپ کی طبیعت پر یہ مطالبہ ناگوار گزرا تو آپ اپنی بیویوں سے الگ ہٹ کر، مسجد سے ہی متصل ایک بالا خانہ تھا، آپ ایک مہینے تک وہاں پر تشریف لے گئے، رہنے لگے، اور آپ نے قسم کھا لی کہ آپ بیویوں سے بات نہیں کریں گے یا تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو یہ واقعہ ایلہ تھا، اور ایک مہینے کے بعد پھر آپ واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل آپ کو اس طرح سے اس میں سے نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے نبی کی کسی طرح سے مدد فرمائے، لہٰذا اس طرح سے مدد کی کہ یہ معاملہ اس طرح سے حل ہو جائے تاکہ بیویاں آئندہ پھر آپ سے مطالبہ نہ کریں۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں اور میرا پڑوسی، ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے، ایک گاؤں میں، مدینہ سے لگ کر ایک گاؤں تھا، اور باری باری اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے دروازہ میرا زور سے کھٹکھٹایا، اور اس زمانے میں ہم کو آل غسان کے حملے کا خطرہ تھا۔ تو جب اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں گھبرا کر باہر آ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا آل غسان نے حملہ کر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں دوڑا دوڑا حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ پھر دوسری طرف ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس مجھے ہمت تھی، لہٰذا میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور میں نے خود پوچھا اللہ کے رسول سے کہ کیا آپ ناراض ہو کر بیٹھے ہیں اپنی بیویوں سے، یا آپ نے طلاق دے دی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں انہیں طلاق نہیں دی ہے۔ تو یہ خوشخبری لے کر عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے، اور میں نے عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صرف ناراض ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے طلاق نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ ایک اور واقعہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی بیوی ان کو کسی بات پر جواب دینے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ مدینہ آ کر زیادہ زوراور ہو گئی ہو، مکہ میں تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ شوہر کے آگے کوئی بات کرے۔ تو کہنے لگی بیوی کہنے لگی کہ تو کیا ہوا، ہر کوئی جواب دیتا ہے، خود اللہ کے رسول کی بیویاں ان کو جواب دیتی ہیں، ناراض بھی رہتی ہیں اور رات میں بھی ان سے روٹھی رہتی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت حیرت ہوئی اور وہ اپنی بیوی سے پوچھنے کے لیے چلے کہ کیا تم ایسا کرتی ہو کہ تم لوگ اللہ کے رسول کو جوابات دیتی ہو اور اللہ کے رسول سے خفا رہتی ہو؟ جب انہوں نے حفصہ سے پوچھا تو حفصہ نے جواب دیا کہ ہاں، اور ہم میں سے تو کوئی رات بھر بھی آپ سے خفا رہتی ہے۔ میں نے کہا تم میں سے جس نے یہ کام کیا وہ نامراد ہوئی اور نقصان اٹھایا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتی ہو کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ بھی ان سے ناراض ہو جائے گا اور وہ تباہ ہو جائے گی؟ اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، نہیں پہلے کی بات تھی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ حفصہ، تم اللہ کے رسول کو کبھی جواب نہ دینا اور نہ ہی ان سے کچھ مطالبہ کرنا، بلکہ تم کو جو چاہے تم مجھ سے مانگ لیا کرو، اور کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ کسی کی تم ریس کرنے لگو، نہ تمہارا باپ عائشہ کے باپ سے زیادہ بہتر ہے اور نہ ہی تم عائشہ سے زیادہ بہتر ہو، عائشہ اللہ کے رسول کی چہیتی ہے تو لہٰذا اس کی ریس نہ کرنا۔ اور اس بات پر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول دوبارہ مسکرائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا جی بہلاؤں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے اس گھر میں کچھ نظر نہ آیا بجز تین چمڑوں کے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی بخشے، اللہ نے روم اور فارس کو کشادگی دی ہے، حالانکہ وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خطاب کے بیٹے، کہ تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو؟ ان لوگوں کو تو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مہینہ بھر اپنی بیویوں کے پاس نہ گئے اور پھر یہ اس طرح سے آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے، اور اس میں دراصل اختیار بیوی کو دے دیا جاتا ہے، اور یہ خاص اللہ کے رسول کے لیے نہ تھا بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر شوہر بیوی کو خود یہ اختیار دے دے کہ تم جب طلاق چاہو گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اس صورت میں یہ اختیار بیوی کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر جب بیوی مانگتی ہے طلاق تو اس صورت میں پھر طلاق ہوگی، اور وہ بھی طلاق رجعی ہوگی، یعنی شوہر کو پھر وہ جملے کہنا پڑیں گے، یعنی یہ نہیں کہ بیوی نے خود طلاق مانگ لی اور اس بنا پر خود ہی طلاق ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ بیوی کو اگر شوہر اختیار دے دے، یعنی طلاق تفویض کر دے، حوالے کر دے، تو اس صورت میں پھر جب بیوی چاہے گی اور بیوی مانگے گی تو اس وقت پھر شوہر کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے اس کو حق دیا تھا۔ اور یہ نکاح کے وقت نہیں کرنا ہے، کیونکہ بعض کچھ ممالک میں یہ قانون کہا جاتا ہے کہ جاری ہوا ہے اور نکاح نامے میں طلاق تفویض کی بات ہوتی ہے، تو خوشی کے موقع پر یہ بات نہ کی جائے، کیونکہ ابھی نکاح کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس وقت یہ طلاق تفویض کی بات اور عورتوں کا حقوق سمجھ کر اس کو لینا یہ بہت غلط ہے۔ یہ تو ایسی بات ہی نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو آپ جائیں گفٹ لے کر اور کفن بھی ساتھ لے جائیں، آپ بتائیں اچھا لگے گا؟ یہ ایسے تو نہیں اچھا لگے گا نا کہ خوشی کا موقع ہے، آپ بچے کی مبارکباد دیں، کوئی کپڑے لے جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کہیں یہ کفن بھی لے لو ساتھ میں، کیونکہ بچے کو تو ایک دن مرنا ہے نا، تو لہٰذا میں کفن بھی لے کر آ گئی ہوں۔ تو یہ بات تو درست نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کیا کر لیا کہ اس کو نکاح نامے کے ساتھ فکس کر لیا ہے۔ تو یہ طلاق تفویض جو ہے یہ نکاح نامے کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ زندگی میں کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر خود بیوی کو اختیار دے کہ ٹھیک ہے میں نے طلاق کا اختیار تمہارے پاس دے دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک قسم کھائی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک بالا خانے میں رہے، لیکن پھر جب تشریف لائے تو سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے ہی میں تشریف لائے، لیکن اس دن 29 تاریخ تھی، 29۔ تو اب دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو ایک مہینے کے لیے قسم کھائی تھی اور آج تو 29 دن ہی ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، مہینہ کبھی کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے میرے ہی حجرے میں تشریف لائے، اور اس طرح سے وہ بات ہوئی ایک ماہ کی اور 29 دن کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی اور کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دینا، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اور پہلے تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، اور یہ دراصل آیت تخیر کہلاتی ہیں، یعنی اختیار دے دینا کہ اب تمہارے اوپر ہے، یعنی چوائس ہے کہ تم چاہو تو یہ قبول کرو، چاہو تو وہ قبول کرو۔ ٹھیک ہے، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت، یہ تو میرا معاملہ ہے، میں کیوں مشورہ کروں، اور میں خود جواب دیتی ہوں کہ میں آپ کو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہوں، دنیا نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، جو لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر میں دبلے ہوتے ہیں نا، اور اس پر انہوں نے کتابیں لکھی، کیا کیا نہیں کیا، کہ اتنی کم عمر لڑکی سے آخر کار اللہ کے رسول نے نکاح کیسے کیا، ان کا بس نہیں چلتا کہ اس بات کے خلاف کس طرح سے جو ہے پورے معاشرے میں پروپیگنڈا کریں۔ تو یہاں پر آپ وہ خود سوچ لیں جو یہ کہتے ہیں، تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیں کہ ایک کم عمر لڑکی یہ فیصلہ کر سکتی ہے، تو سمجھداری ہوگی نا ان میں۔ تو عرب کے معاشرے میں اس عمر کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ تو ہم نے آج بچوں کو دراصل بہت چھوٹا بنا دیا نا، ہم نے خود بچوں کو اتنا پیمپرٹ کرتے رہتے ہیں بچوں کو، کہ بس ہم بچوں کو 18 سال کی بھی ہو جائیں اور 20 سال کی بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بچے ہی ہیں، جبکہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شاید 14 سال میں یا اس طرح سے شاید شادی ہوئی تھی۔ سوچیں ذرا، ان کا بیٹا ان سے بتایا جاتا ہے کہ 12-14 سال چھوٹا تھا بس۔ تو یہ معاملہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی، میں تو خود اللہ، اس کے رسول اور آخرت کی بھلائی چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دوسری تمام بیویوں سے پوچھی اور سب کا یہی جواب دیا، سب کا یہی جواب تھا۔ سبحان اللہ، ہم سب جانتے کہ ازواج مطہرات بہت ہی اعلیٰ ذہنیت، سوچ کی مالک تھیں، سب کے لیے رول ماڈل تھیں، اور کیا بھلا یہ اتنا بڑا جو ان کو آنر ملا ہے، وہ اتنا بڑا آنر چھوڑ کر کے صرف دنیا کے چند ٹکڑے وہ چاہ سکتی تھیں بھلا؟ نہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول کو یہ بات ناگوار گزری تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس طرح سے ہینڈل کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تخیر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نازل فرما دی۔ اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کے معنی عام ہیں، یعنی صرف اللہ کے رسول اور ازواج کے لیے خاص نہیں تھی آیت، یہ تفویض طلاق کا جو معاملہ ہے یہ سب امت کے لیے، یعنی اونرشپ دے دینا، شوہر صاف صاف الفاظ میں طلاق کا اختیار بیوی کو دے کہ اگر تم مانگو گی تو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو یہ دراصل تفویض طلاق اسے کہتے ہیں۔ اور اگر شوہر مدت کے ساتھ کہے کہ اتنی مدت میں اگر تم مانگتی تو دے دوں گا، تو اس صورت میں بیوی کو اختیار ہوگا کہ جب وہ مانگے لے لے، لیکن اگر شوہر نے کوئی مدت مقرر نہیں کی تو کبھی بھی جو ہے بیوی مانگ سکتی ہے، لیکن طلاق مانگنے کی نوبت ہی کیوں آئے۔ اسلام نے لیکن ایک دروازہ کھلا رکھا ہے دراصل، اور جو لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ دیکھ لیں کہ کتنے ہیں عورتوں کے حقوق۔ سبحان اللہ، کوئی فیلڈ نہیں چھوڑی گئی خواتین کے لیے بھی، اور ہر جگہ الحمدللہ خواتین کو بہت بڑا آنر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے سامنے دونوں آپشن رکھے اور پھر کہا کہ تم جو چاہتی ہو تمہیں وہ مل جائے گا۔ تو آؤ یہ آیت، دراصل ہم اس کا ترجمہ ایک بار اور دیکھ لیتے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تم اس دنیا اور اس کی زینت، تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو، سوری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم سے جو نیکوکار ہیں تم میں سے اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ رول ماڈل تھیں، لہذا اگر یہ نیک کام کریں گے تو اجر بھی زیادہ ملے گا، اور خدا نہ خواستہ کوئی کمی اگر ہو جاتی ہے ان سے تو پھر وہ سزا بھی ویسی ملے گی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ سب نے آخرت کو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا، لہذا ان کا درجہ دنیا میں بھی سب سے بڑا اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے رسول کی بیویاں ہوں گی اور ان کے درجات سب سے بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینة بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ اب یہاں پر چونکہ وہی والی بات، یعنی یہ جب آپشن دیا گیا تو اس لیے یہ بات بھی سامنے رکھی گئی کہ چونکہ تمہارے درجات بلند ہیں، وہ ہم جو کہتے ہیں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں پر چونکہ ان کے درجات بلند تھے، یہ رول ماڈل تھیں سب کے لیے، تو خدا نہ خواستہ کوئی اگر یہ ایسا کام کرتی، اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹا ہوا کام کرتی، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا کام کرتی، تو لہٰذا پھر سزا بھی دگنی ملتی۔ اور پھر بتانا مقصود یہ تھا کہ تم نبی کی بیوی ہونے کے ناطے یہ مت سوچنا یا یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ تم کو چھوٹ مل جائے گی۔ نہیں، نبی کی بیوی ہونا، بیٹی ہونا، پھوپھی ہونا کوئی کام کی چیز نہیں، اپنا اپنا عمل ہی سب کے کام آئے گا۔ تو یہاں پر ہم سبھی جانتے ہیں احسن البیان میں اس کے بارے میں بہت اچھی بات کہی گئی ہے جو سب سے معتدل لگی مجھے، کہ قرآن میں جہاں کہیں پر بھی الفاحشہ آیا ہے وہاں پر زنا اس سے مراد ہے، لیکن یہاں پر فاحشتن نکیرے کے ساتھ آیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے اتنا تو 20 بارے پڑھنے کے بعد آپ میں اور ہم میں سب میں اتنی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب نکیرہ آتا ہے تو مطلب عام معنی ہوتے ہیں، اور جب کسی کے ساتھ ال لگ جاتا ہے تو وہ خاص معنوں میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن میں لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں کا ذکر آیا ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا زیادہ ذکر آیا ہے، اور وہ خیانت کار ان کو کہا گیا ہے۔ تو نبی کی بیویاں، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنی نبیوں کے لیے ایسی خواتین کو پسند نہیں کی کہ جو نعوذ باللہ کوئی غلط کام کرنے والی ہوں، یعنی بے حیائی کا۔ ہاں، خیانت کار تھی، مطلب یہ تھا کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ شامل نہیں تھی، ان کی ہمدردیاں ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھی، ان کی ساری ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں، وہ پرانے دین پر ہو سکتا جمی رہی ہوں، واللہ عالم کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ وہ مسلمان تھیں یا نہیں تھیں۔ تو وہ مسلمان تھیں یا نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن وہ خیانت کار تھی، مطلب نبی کے گھروں کی خبریں دوسروں کو جا کر دیتی تھیں، نبی کے ساتھ ان کی ہمدردی نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ان کو ہمدردی تھی، تو اس بنا پر وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہ گئیں۔ تو نبی کی بیویوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے لیے، چونکہ وہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے، ان کی بیویاں بھی پاکیزہ ہی ہوں گی، یعنی کوئی بے حیائی والی بیویاں نہیں ہو سکتی ان کی۔ تو یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کے لیے کوئی خاتون کو تو منتخب نہیں فرمایا ہوگا۔ ہم خود جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو خواب میں دکھائی گئی، جبریل امین بطور تحفے کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ویسے بھی دوسرے جتنے نکاح تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑی یہ چاہتا ہوگا کہ اپنے نبی کی بیویاں، جو اس کے نبی کی بیویاں ہیں، وہ نعوذ باللہ اس طرح سے کوئی بے حیائی کا کام کرنے والی ہوں۔ تو یہاں پر بے حیائی یا کوئی اور خراب معنی ہم وہ لفظ لینا بھی گوارا نہیں کرتے، نہ وہ ازواج کے لیے زیب دیتا ہے وہ لفظ۔ تو یہاں پر فاحشہ کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی یا اطاعت سے منہ موڑنا، یا پھر اللہ کے رسول کو کوئی تقاضے کر کے تکلیف دینا، جیسے کہ اللہ کے رسول کو یہ نان نفقے کا مطالبہ ناپسند آیا تھا، آپ کو پسند نہیں آیا اور آپ ناراض ہو گئے اس بات پر بیویوں سے کہ یہ مطالبہ کر رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ ہمارا خرچہ بڑھائیے، یہ بات اللہ کے رسول کو بہت ناگوار گزری، اور اس بنا پر آپ ناراض ہو کر ایک مہینہ آپ نے ازواج سے تعلق قطع کر لیے۔ تو یہاں پر یہ بفاحشتن کا مراد رسل وہی بات ہے، بفاحشتن مبینتن، اور مبینہ کہہ کر تو اور بات واضح ہو گئی ہے، کیونکہ جتنے بھی خراب کام ہوتے ہیں تو سب چھپ کر ہوتے ہیں، یہاں پر کھلی نافرمانی سمجھیں کہ ان کی یہ بات سبھی کو معلوم تھی کہ وہ نفقے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھ سے نفقے کا مطالبہ کر رہی ہیں، زیادہ مانگ رہی ہیں خرچ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم اس طرح کا کوئی کام کرو گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گی، ان کا دل دکھاؤ گی، تو عذاب بھی دوگنا ہے، اور اگر تم کوئی نیک کام کرو گی تو لہٰذا اجر بھی اس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ دراصل رول ماڈل تھیں۔ نبی کی بیویوں کا کوئی بھی کام کرنا عام عورتوں کی طرح نہیں تھا، نبی کی بیویاں جو بھی کام کرتی ان کو دیکھ کر تمام دنیا کی عورتیں بھی وہی کام کرتی، تو جب وہ کوئی نیک کام کریں گی تو سارے لوگ ان کو دیکھ کر جو نیکی کو فالو کریں گے تو ان سب کا اجر بھی ان کو ملے گا، اور خدا نہ خواستہ ذرا سا اگر وہ نیکی سے کم درجے کا کوئی کام کرتی ہیں تو اس صورت میں اس کے بھی بارے میں انہی کو اس کا کریڈٹ ملے گا، جو بھی اچھا یا برا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے پھر دگنی ہوگی، یا تو سزا یا تو پھر بدلہ اچھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چنا، دنیا کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے۔ اگر ہمارے سامنے یہ آپشن آئے نا، یقین جانیے ہم لوگ دنیا نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں آزمائش میں ڈالے، لیکن آج ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں لگزیریس لائف کے کہ ہم ایک لمحہ یا ایک منٹ یا ایک دن بھی بغیر ان تمام سہولیات کے گزارا نہیں کر سکتے، لیکن ازواج نے گزارا کیا، پسند کیا، اسی طرح کی زندگی کو پسند کیا انہوں نے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اللہ کرے کہ یہ آیت ہمارے اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوں، اور ہم بھی اپنی زندگی کو سادہ سے سادہ گزارنے کی کوشش کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈس کسی معاملے میں کوئی کام ڈیلے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر پیدا کرے اور معاملات کو بہتر طریقے سے ہم کو نبھانے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا۔